میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا، یا اذکر اللہ توبو الی اللہ، تو سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. ہو سکا تو خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام، مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کچھ نیتیں میں اپنے لیے بھی کر لیتا ہوں. بلغنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دوں گا. اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کہوں گا. نظر کی عادت بنانے کی خاطر بیان کرتے ہوئے آنکھیں جھکا کر رکھوں گا. کسی کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ، بالغان، ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام کی دعوت دوں گا. کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی ہوئی تو فوراً ازالہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس کلام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ حضورا نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے. لہذا جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جس طرح نماز، روزہ، اور حج کا علم حاصل کرنا جیسے جیسے یہ چیزیں فرض ہوتی جائیں. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات دل سے یعنی ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر تکبر, اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. اور مشہور حدیث پاک ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو دل تکبر کے حوالے سے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. آئیے آج فرض علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں گر گئے. فرشتوں میں سے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تھے, پھر حضرت سیدنا میکائیل, پھر سیدنا اسرافیل, اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام, اور اس کے بعد دیگر مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا. اس سجدے کا وقت کیا تھا؟ چنانچہ تفسیر خزان العرفان میں ہے کہ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا, مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا اور وہ تھا ابلیس. اور علماء فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی بتایا گیا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ تکبر تھا. جب رب اعلی عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت کیا تو اکڑ کر کہنے لگا, انا خیر منہ, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, ترجمہ کنز الایمان, میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے, جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا چے جائے کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں. معاذ اللہ عز و جل, ابلیس کی سرکشی, نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی اور وہ بد شکل روح سیاہ ہو گیا, اس کی نورانیت سلب کر لی گئی. اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ملاحظہ فرمایا آپ نے کس طرح تکبر کے باعث ابلیس یعنی شیطان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ابلیس کا نام جو ہے وہ عزازیل ہے, ابتدائی سے وہ سرکش و نافرمان نہیں تھا بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی, حتیٰ کہ جنت کا خازنچی بھی رہا, خازن رہا, اور حقیقت میں وہ جن تھا, مگر اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی, اور اسے اتنا علم حاصل تھا کہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ بن گیا, اور وہ اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے پہلو بے پہلو حاضر ہوتا تھا. مگر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا. حکم الہی عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادتیں بیکار اور ہزاروں سال کی ریاستیں پامال ہو گئیں, ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا, اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا. منقول ہے کہ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام رونے لگے. تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا, حالانکہ رب تعالیٰ جانتا ہے, پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی, اے میرے رب عز و جل, ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. رب العباد عز و جل نے ارشاد فرمایا, تم اسی حالت پر رہنا, یعنی کبھی بھی مجھ سے بے خوف مت ہونا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام بس سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ رو رو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں, الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی, یعنی اے میرے پیارے اللہ عز و جل, اے میرے مالک, کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم آل عطا کے زمرے سے نکال کر آل غضب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ذرا سوچئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے درجے پر فائز ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے کتنے مقرب ہیں, لیکن اس کے باوجود کعبہ مشرفہ کے پردوں کو پکڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں. اور ایک ہم ہیں کہ نیکی کے نون کے نقطے تک بھی نہیں پہنچے, لیکن ہمیں کبھی رونا نہیں آتا, خوف خدا سے ہمارا دل لرز نہیں جاتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کیجئے اور رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے. ذرا سوچئے تکبر کس قدر خطرناک باطنی مرض ہے, جس کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کے استاذ کا رتبہ پانے والی ابلیس نے خدا رحمان عزوجل کی نافرمانی کی اور اپنے مقام و منصب سے محروم ہو کر جہنمی قرار پایا. ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر جب حضرت سیدنا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جیسے مقرب و معصوم فرشتے خوف خدا سے اشک بہا رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ رب کی بارگاہ میں روئیں, گڑ گڑائیں, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کام بتا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آئیے مزید سنتے ہیں کہ تکبر کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, غور سے سماعت فرمائیے گا, جو شخص تکبر, خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, اے کاش ہمارا دل بھی تکبر سے پاک ہو جائے, خیانت جیسی صفت ہمارے اندر سے نکل جائے اور قرض لیں تو قرض دے کر اس دنیا سے جائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, تکبر کسے کہتے ہیں, تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کہتے ہیں خود کو افضل جاننا, اپنے آپ کو بڑا جاننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. دو چیزیں ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, افضل سمجھنا, نیک سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی, یعنی اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا, جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو یہ تکبر ہوگا. اور اگر صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھے, دوسروں کو حقیر نہ جانے, تو یہ بھی ایک باطنی مرض ہے جسے عجب کہا جاتا ہے. یہ بھی برائی ہے, لیکن یہ برائی, اس برائی سے تکبر بڑی برائی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, افضل سمجھنا, نیک سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا, یہ تکبر ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکبرو بطر الحق وغمت الناس, یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا امام راغب اصفہانی قدس سرہ الربانی لکھتے ہیں، ذالک ان یرى الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو افضل بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اسے متکبر کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی باطنی بیماری ہے۔ اس کے دینی نقصان بھی ہیں اور دنیاوی نقصان بھی ہیں۔ رب کائنات عز و جل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے عالی شان سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفاہق ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بےہودہ بکواس بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ متفاہق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو واہیات بکتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن دور ہوں گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پسند نہیں فرماتے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلخ، خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ الامان الحفیظ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں، جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یہ اللہ تعالی کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے احادیث مبارکہ میں تکبر کی کتنی مذمت آئی ہے، اور تکبر کرنے والوں سے نہ اللہ رب العالمین خوش ہے، نہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، بلکہ تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آئیے اب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تکبر جیسی صفت ہمارے اندر موجود ہو، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آئیے میں تکبر کی چند علامات ذکر کرتا ہوں کہ اگر یہ علامت کسی کے اندر ہو تو وہ ڈر جائے اور سمجھ جائے کہ میرے اندر تکبر موجود ہے۔ پہلی علامت، اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ دوسری علامت، یہ چاہنا کہ لوگ میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے بادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو۔ تیسری علامت، کہیں آتے جاتے وقت یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیق ساتھی برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ یہ علامات کہیں ہمارے اندر تو نہیں. تکبر کا علاج بھی سن لیجئے. ہم اس طرح اپنا محاسبہ کریں, فکر مدینہ کریں کہ کل جب حشر بپا ہوگا ہر ایک اپنے کیے کا حساب دے گا, تو مجھے بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس وقت میں انتہائی عجز, ذلت اور پستی کی جگہ پر ہوں گا. اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر تکبر کے سبب مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا تو وہ ہولناک عذاب کیوں کر برداشت کر پاؤں گا؟ اس طرح تصور میں عذاب کو یاد کرے انشاءاللہ عز و جل اس طرح تصور کرنے سے انکساری و عاجزی پیدا ہوگی. ان تمام باتوں کو سوچ کر انشاءاللہ عز و جل تکبر دور ہوگا اور بندہ خود کو رب تعالیٰ کا حقیر و عاجز بندہ خیال کرے گا. تو پہلا علاج یہ ہے کہ ہم فکر مدینہ کریں, اپنا محاسبہ کریں, بارگاہی الہی عز و جل میں حاضری کو یاد کریں. دوسری بات کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. تکبر سے نجات پانے کے لیے مومن کا ہتھیار یعنی دعا کو استعمال کیجئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں کچھ اس طرح دعا مانگیے. یا اللہ عز و جل, میں نیک بننا چاہتا ہوں. اے میرے پروردگار, تکبر سے میری جان چھڑا دے. یا اللہ عز و جل, نفس و شیطان نے مجھے دبا رکھا ہے. اے میرے مالک, مجھے ان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما, مجھے نیک بنا دے, عاجزی کا پیکر بنا دے, گناہوں کی عادت چھڑا یا الہی, مجھے نیک انسان بنا یا الہی. مزید جب جب موقع ملے ہم یہ دعا کرتے رہیں. کہ ایک مرتبہ ایک شیخ الحدیث سے ملاقات ہوئی, تکبر کے حوالے سے بات چلی اور ان سے پوچھا گیا کہ تکبر سے بچنے کی کیا سبیل ہے, کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تکبر سے وہی بچتا ہے جس کو اللہ تعالی بچا لے, اور تکبر سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے رب تعالی سے تکبر سے بچنے کی دعا کرے. تو اگر انشاءاللہ عز و جل ہم دعا کرتے رہیں گے تو رب تعالی عز و جل ہمارے دل کو بھی تکبر سے پاک فرما دے گا. تیسرا علاج, تکبر سے بچنے کے لیے اپنے عیبوں پر نظر رکھنا بہت مفید ہے. نیز عیوب و نقائص کی پہچان کے لیے اپنی عادات و اطوار کو تقوی کی چھلنی سے گزارنا بہت معاون ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باکمال ہے کہ عن قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نمبر ایک تکبر کرنا, نمبر دو اترانا, نمبر تین کثرت سے مال جمع کرنا, نمبر چار دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا, نمبر پانچ آپس میں بغض و حسد رکھنا, نمبر چھ بخل کرنا, نمبر سات فتنہ و فساد کرنا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کی بیماریوں کا ذکر کیا تھا. تو جب ہم اپنے عیوب کو دیکھیں گے, اپنے نقائص کو دیکھیں گے, اپنے عیبوں کو دیکھیں گے, تو یہ سوچ کر اپنے عیبوں کو درست کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. تو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتم العالیہ مدنی مذاکرے کے اندر مختلف مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, جن سے نہ صرف کئی دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں بلکہ کئی قلبی امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب کسی کے عیب پر نظر پڑے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی پر انگلی اٹھائی جائے تو زیادہ انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، کہ ہم کسی کا عیب دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے اندر بار 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 غور کرنا چاہیے کہ یہ عیب میرے اندر تو نہیں، یا میرے اندر کون کون سے عیب ہیں۔ جب آدمی اپنے عیبوں کو دیکھ رہا ہوگا تو انشاءاللہ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھائے گا، دوسروں کے عیوب نہیں بیان کرے گا۔ اس طرح امیر اہل سنت نے دل کا ایک علاج بتا دیا۔ چوتھا، کہ جو تکبر کے نقصانات ہیں ان کو پیش نظر رکھے۔ مہلکات کا یعنی ہلاک کرنے والے اعمال کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب کسی مہلک کے درپیش ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے نقصانات اور عذابات پر خوب غور کرے، تاکہ اپنے اندر اس ہلاک کرنے والے عمل سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ مثال کے طور پر تکبر کے جو نقصانات ہم نے سنے وہ اپنے ذہن میں لائیں کہ تکبر کرنے والے کا یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ تو بار بار جب تکبر کے نقصانات کو پیش نظر رکھیں گے تو ہمارے دل سے تکبر نکلتا چلا جائے گا۔ پانچواں علاج، عاجزی اختیار کی جائے۔ اپنے دل سے تکبر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے عاجزی کا پانی استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ عز و جل کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ، اگر ہم عاجزی اختیار کریں اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو تکبر کی عادت، تکبر کی صفت ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جو تکبر کرتا ہے اسے دنیاوی طور پر بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عزوجل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا، بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں وہ عظیم ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عزوجل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالی اسے بلندی عطا کرے گا، وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا۔ مزید فرمایا، جو تکبر کرے اللہ عزوجل اسے ذلیل کر دے گا، بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ تکبر کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں سے افضل ہوں، لوگ مجھ سے حقیر ہیں، دو ٹکے کے لوگ ہیں، میں تو فلاں ہوں، لیکن حقیقت میں لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا، اللہ عز و جل تجھے بلند فرمائے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو تکبر سے خود ہی کو بلند کرتا ہے تو وہ فرشتہ اسے زمین کی جانب پست یعنی نیچا کر کے کہتا ہے پست ہو جا، اللہ تعالی تجھے پست کرے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر منکسر المزاج تھے، عاجزی والے تھے، کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کیا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن دریائے دجلہ پر کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ میں سب کو نیک سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوں، کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، یہ خیال آپ کے دل و دماغ میں آ رہا تھا کہ حبشی وہ دریا کے سامنے، ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کشتی غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ حبشی فوراً اٹھا اور پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے نکال لایا، بچا لیا۔ پھر آپ سے عرض کرنے لگا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں، اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو کوئی غیبی شخص ہے، اس کے قدموں پر گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی، اس طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی غرور و تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کبھی بہتر تصور نہیں کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، ادب سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں اور زبان پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ ان کا واقعہ ہمارے لیے کتنا عبرت کا باعث ہے کہ ہم اپنے آپ نہ جانے دن میں ہم کتنے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مجھ سے افضل ہے، یہ بھی مجھ سے افضل ہے، بلکہ ہم تو کئی لوگوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عاجزی کی تعریف کرتے ہوئے، اب یہ بھی بعض وقت خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں، تکبر تمہارے اندر نہیں ہے، تیرے دل میں تو بڑی عاجزی ہے ان کو ساری ہے، تو بڑی عاجزی والا ہے۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ عاجزی بھی ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو۔ امیر اہل سنت کا ایک شعر واقعی اپنے اندر بہت زیادہ مدنی پھول رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ امیر اہل سنت عاجزی و انکساری کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتا ہوں تو تم کیا ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعی جو اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے دلوں کا علاج کرتے ہیں، اور اس شہر کے اندر بھی ہمارا علاج ہو رہا ہے، استغاثہ فرما رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارا علاج کر رہے ہیں۔ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ چھٹا علاج اور بڑا آسان علاج ہے، سلام میں پہل کی جائے۔ ہر مسلمان، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب سے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے تھے، بچے تھے، آپ چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، تو اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں بچہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سلام کیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تکبر کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ ارشاد فرمایا، پہلے سلام کرنے والا اللہ عز وجل کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرنے کا ان کو بہت موقع ملا ہے۔ ان کا مزار شریف مرکز رولیا لاہور کے میانی کے قبرستان میں موجود ہے، اور الحمدللہ عزوجل ان کے خاندان کے کئی افراد جو ہیں وہ ہمارے امیر اہل سنت سے مرید ہیں۔ آپ کا بیان ہے، کوئی بوالی سے میری طلبی فرمائی جاتی ہے، یعنی اعلی حضرت نے یاد فرمایا، میں بہمرائی شہزادہ اصغر یعنی مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مولوی شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب مدظ اللہ الاقدس باد مغرب وہاں پہنچتا ہوں، شہزادہ ممدوح یعنی جس کی تعریف کی گئی اندر مکان میں جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ابھی حضور کو یعنی اعلی حضرت کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں، مگر باوجود اس آگاہی کے کہ حضور یعنی اعلی حضرت تشریف لانے والے ہیں، تقدیم سلام سرکار ان سلام میں پہل اعلی حضرت ہی فرماتے ہیں، اس وقت دیکھتا ہوں کہ حضور بالکل میرے سامنے جلوہ فرما ہے، یعنی سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ نے پہلے سلام فرمایا، جبکہ حضرت مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے۔ اور امیر اہل سنت کی بھی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو امیر اہل سنت یہ انتظار نہیں کرتے کہ آنے والا مجھے سلام کرے، فوراً کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت ہیں۔ ساتواں علاج، اپنا سامان خود اٹھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ آٹھواں علاج، تکبر سے نجات دلانے والے اعمال اختیار کرے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اون کا لباس پہننا، مومن فقراء کی صحبت میں بیٹھنا، دراز گوش یعنی کھوتے پر سواری کرنا، بکری کو رسی سے باندھ دینا، تکبر سے برات یعنی چھٹکارے کے اسباب ہیں۔ نواں علاج، صدقہ دیجیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، کہ صدقہ و خیرات کرنے سے جہاں عمر بڑھتی ہے، بری موت سے آدمی بچتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین تکبر کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ نمبر گیارہ، اپنی غلطی مان لیجئے۔ جب کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی صحیح درست نشاندہی کرے تو ہمیں فوراً اپنے مرتبے، تجربے اور رتبے کا خیال کیے بغیر فوراً غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ نمبر 12، نمایاں حیثیت کی طالب نہ رہیں، یعنی ہماری یہ تمنا نہیں رہنی چاہیے کہ ہمیں نمایاں حیثیت دی جائے، ہمارے لیے کھڑا ہوا جائے، لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے پیچھے پیچھے چلیں وغیرہ. 13واں علاج، گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر دیجئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنی نعلین مبارک گانٹھتے، اور وہ سارے کام کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں. تو بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، بازار سے جو ہے وہ سامان لے آیا کرتے تھے. تو لہذا ہمیں بھی گھر کے کام کاج کرنے چاہیے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم تو پھر گھر والے ہوئے، گھر میں ہماری چلتی ہے، جیسے ہی گھر گئے تو وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اب جی مجھے پانی پلائیے، اب میرے لیے کھانا لائیے، اب یہ پیش کیجئے، اب یہ پیش کیجئے، اور گھر کا کوئی کام بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اگر شوہر ہے تو وہ گھر والی سے، اور اگر بھائی ہے تو اپنی بہنوں سے کام لے رہا ہوتا ہے. اے کاش سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیش نظر ہو اور گھر کے کام کاج بھی ہم خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کے جہاں دیگر فوائد حاصل ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، وہاں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے دل میں اگر تکبر ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر سے نجات عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے تکبر نکل جائے، دیگر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نہ جانے اور کیا کیا امراض قلبی ہیں جو ہمارے دل کے اندر موجود ہیں، اگر ہم اپنا دل کا علاج چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، ہمارے دل سے آہستہ آہستہ ساری برائیاں نکلتی چلی جائیں گی. مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے، روزانہ فکر مدینہ کیجئے اور مدنی انعامات کو بڑھانے کی جستجو کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل جو مدنی انعامات کا عامل ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے تکبر کی صفت سے بری ہوگا. اور مزید پریکٹیکل علاج یہ بھی ہے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدنی قافلے میں سفر کرنے سے کافی علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانا بھی اپنے ہاتھ سے بنانا پڑتا ہے، مسجد شریف کی صفائی بھی کرنا پڑتی ہے. امیر قافلہ کبھی ہماری یہ ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ بھئی آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی پنکھا، کوئی لائٹ، کوئی صف جو ہے وہ اگر ٹیڑی ہے تو اسے درست کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی لگ سکتی ہے کھانا آج آپ نے بنانا ہے، دسترخوان آپ نے سمیٹنا ہے، اور مزید ہماری ذمہ داری لگ سکتی ہے کہ اب جناب مسجد کی صفائی بھی آپ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے، اسلامی بھائیوں کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، تو دل کی ساری بیماریاں انشاءاللہ رب کی رحمت سے دور ہوتی چلی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.